اللہ سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو، خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو، خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دو، ویران اور برباد دل کو جنت بنا دو،
دل ویران کو یاد حق سے تم باغ ارم کر دو، عجب کو نور حق سے مزار نور حرم کر دو، عجب کو
یعنی جب گناہ کا تقاضہ ہوگا تو انسان یاد کر لے کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے ہر فعل کا جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو میرے ہر فعل کو جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میرے قول کو سن رہے ہیں، میری نیت سے بھی واقف ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر گناہ سے رک جائے گا۔
گناہوں کی خوشی کو
پہنچانا، گناہوں سے جو آدمی بچتا ہے اس کے آنسوؤں میں خون دل شامل ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ سے نہیں بچتا تو خون دل نہیں پہنچتا، کام نہیں بنتا، اللہ نہیں ملتا، اللہ کا مقبول اور پیارا نہیں بنتا۔ آنکھ کے بھی گناہ ہوتے ہیں، کان سے بھی گناہ ہوتے ہیں، زبان سے بہت جلدی بہت سرعت کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، 20 طرح سے انسان خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے صرف زبان سے، اس قدر خطرناک ہے یہ۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر اس دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک وہ جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو تمہاری دونوں ٹانگوں کے درمیان، دونوں جبڑوں کے درمیان زبان ہے، ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے، فرمایا اگر دو چیزوں کی گناہوں سے حفاظت کرو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیونکہ یہ سب سے مشکل کام ہے، زبان کی حفاظت اور نگاہ کی حفاظت، دل کا گناہ، یہ سب بہت مشکل کام ہے اس سے بچنا، لیکن جو ہمت کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمت اور ارادہ دو قوتیں انسان کو ایسی دی ہیں کہ اگر پکا ارادہ کر لے اور خدا کی دی ہوئی قوت کو استعمال کرے تو ناممکن ہے کہ پھر خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو سکے. دونوں چیزوں میں ہمارے کمزوری ہوتی ہے, ارادے میں کمزوری ہوتی ہے یا پھر اس ہمت کو استعمال کرنے میں کمزوری ہوتی ہے. ہمت چوری کر لیتے ہیں تب ہی گناہ ہوتا ہے.
گناہوں کی خوشی کو
یعنی شیطان یہ سکھائے گا کہ گناہ میں بڑی خوشی ہے, تو یہ گویا گناہ کی صبح ہے, کیونکہ صبح ہوتی ہے انسان خوش ہوتا ہے. تو اس کی اس سے تشبیہ دی ہے کہ گناہ کی صبح یعنی گناہ کی خوشی کو خوف خدا سے شام غم کر دو, حسرت میں بدل دو, گناہ کے تقاضے کو حسرت میں بدل دو, حسرت اٹھا لو, خوشی خوشی اٹھا لو.
گناہ کی صبح کو خوف خدا سے شام غم کر دو, ندامت سے رب نے دل کو رشک جام جم کر دو, ندامت سے رب نے
جام مانے پیالہ. اور جم جمشید سے ہے. ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا, جمشید اس کا نام تھا. اس کے پاس ایک پیالہ تھا جو بہت ہی قیمتی تھا اور سارے دنیا میں مشہور تھا. اس میں وہ سارے جہان کے حالات کو دیکھ لیا کرتا تھا. تو اس سے مراد یہ جام جم, جام مانے پیالہ, اور جم مانے جمشید یعنی جمشید کا پیالہ, جمشید بادشاہ کا پیالہ, جو لوگ اس کو انتہائی رشک سے دیکھتے تھے, انتہائی قیمتی جانا جانا جاتا تھا. تو یہ دل بھی ایک پیالہ ہے, دل بھی ایک پیالہ ہے, ندامت سے اس کو بھر دو تو خدا تعالیٰ کا انتہائی قرب اور پیار مل جاتا ہے. تو یہ پیالہ جام جم سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے.
گناہ کی صبح کو خوف خدا سے شام غم کر دو, ندامت سے پھر اپنے دل کو رکھے جام جم کر دو, خدا کے حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر
یعنی جب انسان قلب و جان سے اللہ پر فدا ہو جاتا ہے, در حقیقت جو دنیا کی رنگینیوں میں الجھ جاتا ہے وہ انتہائی احمق ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف اور صرف آزمائش کے لیے بھیجا ہے. لِيَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے, اچھا زیادہ نہیں کثیر نہیں بلکہ اچھا عمل کرنے کے لیے, گناہوں سے کون بچتا ہے, اپنی عبادات کو کون سنوار سنوار کر کرتا ہے, کون اللہ کی رضا کے راستے ڈھونڈتا ہے, یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے، رنگینیاں اٹھانے کے لیے، مزے لینے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے. بس یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا کو ہم نے اس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے، مزے لینے کے لیے، خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس آزمائش میں جو کامیاب ہوگا اس کو حقیقی خوشی دیں گے، حقیقی نعمتیں دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین نعمتیں دیں گے، بڑے بڑے مزے دیں گے، بڑے بڑے عیش دیں گے، بڑے بڑے محلات دیں گے، بڑے بڑے باغات دیں گے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو اتنی بڑی جنت دی جائے گی کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی. اب بتائیے کہ ہم نے اس دنیا کا تو ابھی پورا ملک ہی نہیں دیکھا، کتنا بڑا ملک ہے ہمارا، پھر وہ کتنا بڑا یہ بر اعظم ہے ایشیا، پھر اس کے بعد 7 بر اعظم ہیں دنیا کے، تو کونے سے کونا ہے، کتنی بڑی 24,000 میل کا گولا ہے یہ قطر کا، اس سے بڑی 10 گنا بڑی ادنا سے ادنا مسلمان کو دیں گے اللہ تعالیٰ، ادنا سے ادنا. اور وہ خالی نہیں ہوگی، صرف باغ نہیں ہوگا اس میں، صرف نہریں نہیں ہوں گی، صرف شہد اور دودھ کی نہریں نہیں ہوں گی، صرف پھل نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں ہیرے، جواہرات اور مشک عنبر کے ٹیلے اور تمام کی تمام، جیسے دنیا میں مارکیٹیں ہیں وہاں مارکیٹیں بھی لگیں گی، جنت میں مارکیٹیں بھی ہوں گی اور وہاں کے بازار ہوں گے، اور جتنا اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوگا اس کو ٹوکن دیا جائے گا، اتنی زیادہ وہ شاپنگ کر سکے گا وہاں. ہاں کیا سمجھتے ہو؟ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اعددت للعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جمع کر رکھی ہیں کیا کیا چیزیں، کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی. ہاں ابھی تو ہم نے دنیا کی کوئی رنگینی، کوئی چاہے بھی تو پوری رنگینیاں نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہاں کیا ہے کہ ایسی رنگینیاں اللہ نے جمع کر رکھی ہیں کہ جب کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی، اور کسی کے قلب پہ گمان بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اچھا ایسی بھی دولت ہو سکتی ہے، ایسی بھی نعمت ہو سکتی ہے، ایسا بھی مزہ ہو سکتا ہے، ایسی چیزیں جمع کر رکھی ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی کیسی جنت میں جمع کر رکھی ہے. تو تھوڑے صبر کی بات ہے. تو احمق لوگ ہیں وہی دنیا میں جی لگاتے ہیں، وہی اس کی رنگینیوں میں سے مزہ لینے کے لیے خدا تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اور جو عقل مند ہیں وہ جانتے ہیں کہ تھوڑا صبر کریں گے تو ہمارے لیے جنت کے مزے ہی مزے ہیں پھر. اور بیوقوف لوگ عارضی چیز کو لے لیتے ہیں، تھوڑی سی گناہ کی لذت ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں اور دائمی لذت کو چھوڑ دیتے ہیں، دائمی عیش کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ حماقت کا سودا ہے نہیں، گھاٹے کا سودا ہے نا، ایک ناپائیدار چیز کو. خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہاں لطف قیدین کے ہیں دنیا، لطف دنیا کے ہیں قیدین کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یوں کیا تو نے تو اے دل ناداں، تو نے گل دیے پنکے لیے. پنکے لے کر جو پھول دے دے تو اس کی حماقت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. تھوڑے صبر کی بات ہے. اللہ رسول کی بات پہ ہم ایمان لائیں، صدق دل سے شرعی پردہ کریں، برقع پہننے میں شرمائے نہیں، نقاب لگانے میں شرمائے نہیں، اپنے کو کسی سے کمتر نہیں سمجھیں، کیونکہ یہاں پر جو اللہ اور رسول کے حکموں پر چلے گا وہاں کا قیمتی ترین انسان ہوگا، پھر وہ وہاں جا کے ہنسے گا، خوش ہوگا. اور جس انسان نے یہاں پردے کا مذاق اڑایا خدا نہ خواستہ، یا پردے کو کمتر جانا، یا پردے والی کو کمتر جانا، حقیر جانا، وہاں روئے گا، پچھتائے گا، کیونکہ وہاں انہی لوگوں کی قیمت ہوگی. پردے والی عورتوں کو لاؤ لاؤ ہوگا، آئیے آئیے جنت میں جائیے. مولوی صاحب ہیں، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، ٹہنا پلا ہے، ظاہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اور باطن بھی بنانے کی کوشش کی، اس نے اللہ کا خوف بھی تھا اور گناہوں پر استغفار بھی تھا. آئیے آئیے صاحب، اب کیا داڑھی منڈوں کے اور پتلون پینٹ بوٹ والوں کی وہاں قیمت ہوگی ہمارے خیال میں؟ ہم یہاں جو لوگ سلام کرتے ہیں سوٹ بوٹ کو اور پتلونوں کو اور جینزوں کو اور داڑھی منڈانے کو، تو وہاں بھی کیا وہ کریں گے؟ نہیں، وہاں ان کو خدا نہ خواستہ دھتکار دیا جائے گا، کیوں اللہ تو مالک ہے، جس کو چاہے بخش دے، لیکن جو ظاہراً جو معاملات ہیں عدل کے مطابق وہ دھتکار دیے جائیں گے. اگر فضل ہو جائے اللہ کا تو ان کی مرضی ہے جس کو چاہے بخش دیں. تو اس لیے تھوڑے صبر کی یہ زندگی ہے, یا دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. او ہو جی ہم سے غلطی ہو گئی, دوبارہ بھیج دیئے, ذرا دیکھیے پھر ہم کیسی عبادت کرتے ہیں. یقین جانو پھر آؤ گے پھر یہی کرو گے, پھر آؤ گے پھر یہی کرو گے. ابھی جو کرنا ہے وہ کر لو, اپنے نفس کو پابند کر لو کہ اب آئندہ ہم نے ایک گناہ بھی نہیں کرنا, نہ آنکھ کا گناہ, نہ کان کا گناہ, اور نہ زبان کا گناہ. ابھی ہماری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, باپ بیٹے میں جھگڑا رہتا ہے, غصے کے دونوں غصے کے مریض ہیں, اور باپ کا دعویٰ ہے کہ میں غصہ نہیں کرتا, اور بیٹے نے بتایا کہ اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا ہے, گالیاں بھی نکالی. اب میں نے نرمی سے اس کو سمجھایا, میں نے کہا بھائی بڑے سے ابتدا کرنی چاہیے, کیونکہ اولاد کو سختیاں کرنا اور غصہ کرنے سے ہی اولاد بگڑتی ہے. جہاں سختی کرنی چاہیے وہاں نرمی کر دیتے ہیں, جہاں نرمی کرنی چاہیے وہاں سختی کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کا نام لے کے ان کو سمجھایا, کہیں ایسا نہ ہو بیٹے سے بھڑک جائے کہ تو نے میری شکایت کیوں کر دی, یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اللہ کا نام لے کے ان سے بات کی, آہستہ آہستہ ان کو بتایا سمجھایا کہ مجھے پتا ہی نہیں میں نے کب گالی نکالی. اب میں نے کہا دیکھو غصے کی آفت یہی ہوتی ہے کہ غصہ آتا ہے, عقل رخصت ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہہ دیا. اور اس میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اب بیوی پہ غصہ آ گیا. اب ایسے شخص کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا, تو پھر کیا سے کیا کہہ دیا ہو. صرف طلاق کا لفظ منہ سے نکالنے سے تو طلاق نہیں ہوتی, ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ انسان وہ جملہ کہہ دے طلاق کا لفظ نہیں آیا, لیکن ایسے جملہ کہہ دیا طلاق واقع ہو چکی, اب اسے پتہ ہی نہیں کہ میں حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں. تو کتنی بڑی میں نے سمجھایا, میں نے کہا دیکھو کتنی خطرناک چیز ہے غصہ. پھر ان سے وعدہ لیا کہ علاج کرو گے اور بیٹے کو کچھ نہیں کہو گے, انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں. پھر حضرت کا باز ان کو انشاءاللہ بھی بھیجنا ہے, پرچے بھیجنے ہیں. تو یہ غصہ تو زبان کی بات ہو رہی تھی کہ زبان سے انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور دعوے کرتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں, ہم تو بڑے میٹھے ہیں. میٹھا بنا رہتا ہے زبان سے, پتہ وہاں چلتا ہے جب اپنے گھر میں جاتا ہے, کیونکہ گھر میں انسان کے سب کمزور رہتے ہیں, سب ماتحت ہوتے ہیں, وہاں پتہ چلتا ہے اخلاق کا. اس لیے آنکھ کے گناہ سے ہی بچو گے نا, میں بھی اور ہم خود ہم سب. کان کے گناہ سے ہی غیبت, خبردار ایک لفظ آ کے بولا ہم یہاں سے اڑ جائیں گے, یا تو خاموش ہو جاؤ کوئی دوسری بات کرو, ورنہ پھر کیسا بھی بڑا رشتہ ہو, کتنی بھی طرح داری ہو, پرانی یادداشت, پرانی جو ہے وہ سلام دعا ہو, علیک سلیک ہو, کیسا بھی سہیلی ہو, کیسا بھی دوست ہو انسان کا, جہاں غیبت بھائی دیکھو یہ غیبت ہے, خبردار. ہم کو بھائی دیکھو یہ اٹھ, یہ بھائی اٹھ کے بیٹھو, یہ تمہارے پیٹ کھلا ہوا ہے, کتنی بری بات ہے, شرم آ رہی. اٹھ کے بیٹھو, اگر تم تھک گئے تو جاؤ گھر چلے جاؤ, آرام کرو, ایسے نہیں لیٹتے. تو سمجھ آ گئی بات, کیا کہہ رہا تھا, غیبت برداشت نہیں کرنی, کیسی بھی دوستی ہو پرانی, چوہے مینڈک کی کیوں نہ ہو, لیکن کبھی بھی غیبت برداشت نہیں کرنی, نہ سننی ہے اور نہ کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ زبان کو خوب سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے, کہ ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی تانے والی بات نہ ہو جائے, کوئی اس کے دل کو ٹھیس لگانے والی بات نہ ہو جائے, کوئی منہ سے کسی کی غیبت نہ نکل جائے, کوئی جھوٹ بات نہ نکل جائے, کوئی فحش بات نہ نکل جائے. کریں گے انشاءاللہ تعالی کوشش, میں بھی انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا کہ اپنی زبان کی حفاظت کروں. اور غصہ آئے تو اس کا مختلف طریقہ ہے, اس کو کیسے ضبط کیا جائے, کیا کیا جائے. جس آدمی کے مزاج میں غصہ ہو, مگر یہاں تو سب وہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو غصہ کرتے ہی نہیں, قسم لے لیں آپ ہم سے, ہم غصہ کہاں کرتے ہیں, سامنے والی ٹھٹھر کرتی ہے, وہی کرتی ہے جو کرتی ہے, ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں, چار بچے ایسے ہی ہو گئے. چلو تو بھائی یہ وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی, آنکھ کا گناہ نہیں ہونے دینا, جہاں تقاضا ہے گناہ کا یہاں دیکھ لے وہاں دیکھ لے, کچل دینا ہے اپنے آپ کو, اپنی خواہشات کو نہیں دیکھنا ہے. ہاتھ میں موبائل ہو خدا کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرنا. ہاں وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے نا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اللہ کی طرف مومن ہر وقت پرواز کرتا رہتا ہے. ہمارے مرشد احمد بلکاتم فرماتے ہیں کہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے, اس کا قرب پاتا رہتا ہے, لیکن یہ شیطان ظالم راستہ مار دیتا ہے, کہیں آنکھ اٹھوا دی گناہ کی, آنکھ گناہ میں حرام کام کرا دیا، زنا کرا دیا آنکھوں کا، کہیں جو ہے وہ غیبت کر ڈالی، کبھی کچھ جھوٹ بول دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ گناہ، کبھی کچھ گناہ، تو یہ ترقی رک جاتی ہے. تو ایسے رزق سے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، ہمارے اللہ کے راستے میں جس چیز سے بھی کوتاہی پرواز میں کوتاہی آتی ہے، متاثر ہوتی ہے پرواز، اس کو ہم نے نہیں کرنا ہے. ہاں اس رزق سے موت اچھی ہے، گناہ کرنے سے بہتر سمجھو کہ ہم مر جائیں، لیکن اللہ کو یہ الفاظ ہے نا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ مر جاؤ لیکن گناہ مت کرو. لاکھ تقاضا آ رہا ہے کہ دل کی بھڑاس ہم زبان کے ذریعے نکال دیں، دل ٹھنڈا کر دیں، لیکن سچ بتاتا ہوں کہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، اور زیادہ گندا ہو جائے گا، اور زیادہ بغض بھر جائے گا اس میں، کینہ بھر جائے گا اس میں، فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ جب ہی ہوگا جب ضبط کر لو، زبان کو روک لو کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اللہ کے لیے خاموش ہوتے ہیں، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، تو دل نور ہی نور سے بھر جائے گا. من کظم غیظا وهو یقدر علی انفاذه ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتے ہیں. ہاں جو بھی غصے کو پی جاتا ہے، من کظم غیظا، جو غیظ غصے کو پی جاتا ہے، وہ یقدر علی انفاذه، اور اس کو قدرت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، مثلا گھر کا سرپرست ہے، شوہر ہے، تو لگا سکتا ہے، بیوی کو بھی تھپڑ لگا سکتا ہے، اور اولاد کو بھی مار پیٹ کر سکتا ہے، گالیاں بھی بک سکتا ہے. تو یہ ہوا وہ یقدر علی انفاذه، کہ وہ قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے اس کے نفاذ پر، کہ غصے کا نفاذ کر دیں. لیکن وہ من کظم غیظا، اس نے پی لیا غصے کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، صحیح ہے نا الفاظ؟ تو امن اور ایمان سے اس کے دل کو بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح سے غیبت کا تقاضا پیدا ہوگا، زبان کو روکے گا، نور ہی نور بن جائے گا انشاءاللہ. گناہ کا تقاضا، جب گناہ کے تقاضے کو انسان روکتا ہے تو نور حاصل ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو، لہذا غیبت سے بچو گے تو نور ہی نور پیدا ہو جائے گا، اور غیبت کر دی تو پچھلا نور بھی چلا جائے گا، چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے. حضرت شاہ رحمۃ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کے چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے، اور طرح طرح کے اس کے نقصانات لکھے ہیں غیبت کے نقصانات. اور خیر وہ تو ہے ہی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، تو گناہ سے بچنا ہے، خاص طور سے آنکھ کے گناہ اور زبان کا گناہ. اکثر یہی دو چیزیں جو ہیں انسان کو نور لے جاتی ہیں، ساری کمائی دھری رہ جاتی ہے، پانی پھر جاتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے گرون کی راہ میں تم قلب و جان کو وقف غم کر دو، کہ ہم تو آئے دنیا میں اللہ کے لیے غم اٹھانے ہیں. جو آدمی مشکل کو سوچ لیتا ہے کہ مشکل اٹھانی ہے، اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہوتی ہے، اور جو آدمی آسانیاں ڈھونڈتا ہے ہمیشہ اس کو ہر معاملے میں مشکل پیش آتی ہے، یہ یاد رکھنا. تو جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. آسانیاں مت ڈھونڈو اللہ کے راستے میں، بلکہ مجاہدے کے لیے تیار رہو، مشکل اٹھانے کے لیے تیار رہو، پھر دیکھنا خدا کی قسم آسانی ہی آسانی ہے. کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں. تو یہ آسانی ہو گئی اس کی، کیونکہ یہ چلا اللہ کی طرف، اللہ کی مدد آ گئی. پھر یہ ایک ہاتھ چلتا ہے تو میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں، اور چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. لہذا مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، آسانیاں مت ڈھونڈو دین میں. دین میں آسانیاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ کیا ان لوگوں نے گمان رکھا ہے کہ جنت ان کو مفت میں مل جائے گی بیٹھے بیٹھے؟ مشکل اٹھانی پڑے گی، مشکل اٹھانے سے اللہ ملتا ہے. اس لیے کبھی آسانیاں مت ڈھونڈو. سمجھ گئے مولوی شعیب؟ آنکھیں کھولو. معلوم ہے سفر سے آئے ہو، تھکے ہو، لیکن ذرا ہوشیار ہو کے بیٹھو. تو قلب و جان کو وقف کرنا ہے. اگر تھوڑا شیطان کے اور تھوڑا اللہ کے ہوئے کام نہیں بنے گا. پورے پورے اپنی جان کو وقف کر دو، کیونکہ ایک ہی مرتبہ زندگی ملی، دوبارہ نہیں ملے گی، پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص پیدا ہونے سے لے گا، پیدائش ہوئی ابھی ابھی اور سجدے میں پڑ گیا، ابھی پیدائش ہوئی سجدے میں پڑ گیا، اور آخر سانس تک سجدے ہی میں پڑا رہا، مطلب یہ کہ پوری پوری عبادت کی ایک لمحہ بھی اس نے ادھر ادھر نہیں کیا، کھایا پیا بھی نہیں، تب بھی وہ قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ کاش میں کچھ اور عبادت کر لیتا. اس لیے میں اپنے کو بھی کہتا ہوں کہ ہم اس زندگی کی قدر کر لیں، ایک ایک لمحے کی قدر کر لیں، قیمتی بنانے کی کوشش کریں. حدیث پاک میں ہے کہ جو کاملین ہوتے ہیں ان کی خاموشی بھی قیمتی بن جاتی ہے، وہ بھی عبادت ہوتی ہے. تو سراسر عبادت ہوتے ہیں، سراسر نور ہوتے ہیں، سرتاپا نور ہوتے ہیں، نور ہی نور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بال بال اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. تو تب کام بن جائے گا اگر تم ایسا کرو گے کہ ان کی راہ میں قلب و جان کو وقف کر، وقف غم کر دو گے، یعنی گناہوں کے سے بچنے کا غم اٹھاتے رہو گے، تو تم اس زمین سجدہ کو فلک سے ضم، آسمان سے ملا لو گے، یعنی اللہ کا قرب تمہیں مل جائے گا. اللہ سے مل جاؤ گے، اللہ سے مل جاؤ گے، اللہ تمہیں مل جائے گا.
گر ان کی راہ میں تم قلب و جان کو وقف غم کر لو، فلک سے اس زمین سجدہ کو تم اپنی ضم کر لو.
آخری شعر ہے،
خدا کے نام پر قربان تم ساری نعم کر لو.
نعمت کی جمع، تمام نعمتوں کو اللہ پر قربان کر دو. وہ ہم سنتے ہیں نا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو دل میں آیا، اللہ سے سوال کیا کہ اللہ آپ پر میں کیا فدا کر دوں جو آپ مجھے مل جائیں. تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دے. تو یہ اتنے بڑے حوصلے کے تھے، کہہ رہے ہیں کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتگی نیک بالا کن کے ارزانی ہنوس. یہ معرفت کی بات ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب تھی، وہ ان کو پہچان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم الشان ذات ہیں. تو ان کو دونوں جہان بھی سستے لگے اللہ کے مقابلے میں، کہ آپ نرخ اور بڑھائیے، اپنا بھاؤ بڑھائیے، آپ تو ابھی بہت سستے معلوم ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو، اس زندگی کو، پوری کی پوری زندگی کو اللہ پر ہم قربان کر دیں، پھر دیکھنا کیسے کیسے عیش ہیں جو کبھی چھنیں گے بھی نہیں نا. یہ تو ہو کہ بھائی 10 سال کے لیے جنت ملے گی، 20 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ ہی مزہ ہوگا وہاں، پھر کوئی پریشانی کا نام بھی نہ ہوگا. یہاں تو آدمی رزق کے لیے دھکے کھا رہا ہے، کوئی کس کام کے لیے دھکے کھا رہا ہے، دھکے ہی دھکے کھاتے آ رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی دھکا نہیں ملے گا. وہاں ہمیشہ انسان خوشیوں کو، نعمتوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گا، ہکا بکا. یہاں دھکا ہے، وہاں ہکا بکا رہ جائے گا، خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دیں گے. دیکھو تھوڑے چھوڑے عمل پہ کیسے کیسے بہانوں سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، کہ جو بندہ روزانہ صبح شام رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے گا، 3 مرتبہ صبح و شام پابندی سے کہتا رہے، خدا تعالیٰ قیامت میں اس کو اتنی نوازشات کریں گے کہ وہ راضی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو. اتنا ہو گیا بس اللہ میاں بہت ہو گیا، پھر اور دیں گے، پھر کہے گا اللہ میاں بہت ہو گیا، اور دیے بھی لے لے، یہ بھی لے لے. اتنے تھوڑے سے عمل پہ دیکھو، 3 الفاظ ہیں، رضیت باللہ ربم، 3 جملے ہیں، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبی محمد الرسول، اور ایک روایت میں وبی محمد النبی بھی ہے، جو بھی کہہ لو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ تھوڑے تھوڑے عمل پہ کتنا اللہ نواز رہے ہیں، یہ خواب کی باتیں نہیں ہیں. ہمارا یقین نہیں بنا ہوا اس لیے ہمیں یہ کوئی معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں نعوذ باللہ، لیکن اگر یقین بن جائے تو پھر دیکھو کیسی کیفیت سے انسان روزانہ پڑھے گا. ایک حدیث پاک میں ہے، 7 مرتبہ جو صبح نماز کے بعد پڑھ لے اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لے، فجر بعد اور مغرب بعد، اللہم اجرنی من النار، اتنے سا جملہ ہے، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، دوزخ سے نجات دے دیں گے. بتائیے آپ تو، کلمہ شریف ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کتنی قیمت ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان ایک پلڑے میں ڈال دو، اور دوسرے پلڑے میں اکیلا یہ ایک کلمہ ہو تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا نا، قیمت کے اعتبار سے اتنا قیمتی کلمہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو یہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں، آج ہم کام کر لیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ 100 مرتبہ جو شخص روزانہ لا الہ الا اللہ کہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمکتا اٹھائیں گے، تو ضرور اٹھائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ چوری ڈاکہ زنا گندگی آنکھوں کے زنا اور بد نظری بد نگاہی غیبت سب کرتا رہے، بس لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے کام بن جائے گا؟ نہیں. میرے مرشد نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق پھر اس کو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق دیں گے، اس کا کام بننا شروع ہو جائے گا. عمل شرط ہے, وہ کہتے ہیں نا آزمائی شرط ہے, ایک رات میں جوانی واپس. ہم کہتے ہیں عمل شرط ہے, تم روزانہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہنا شروع کر دو, کام بنے گا, گناہوں سے چھٹکارا ہونا شروع ہو جائے گا, کام تمہارا بننا شروع ہو جائے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم چمکتا ہوا چہرہ اٹھائیں گے 14ویں چاند کی مانند, تو پھر اس جیسے اعمال بھی نصیب فرمائیں گے. ایسے ہی تھوڑی ہوگا, نیکیوں کی توفیق دیں گے. اور منہ کالا کرنے والے اعمال, گناہوں سے منہ کالا ہو جاتا ہے, سیاہ پڑ جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے. دل میں اندھیرا ہوتا ہے تو چہرے پہ بھی اندھیرا ہوتا ہے. ہاں, نور جو ہے یہ کوئی کھال کے رنگ سے تھوڑی نور ہوتا ہے کہ گوری چمڑی ہے تو وہ نور ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کالے تھے, لیکن دل ان کا اجالا تھا. کیسا اجالا تھا ان کا دل, ہے نا؟ تو لا الہ الا اللہ کہنے میں 100 مرتبہ جو کہے گا اس کا کیا عالم ہوگا, جبکہ ایک کلمے کی یہ قیمت ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں زمان آسمان ایک پلڑے میں رکھ دو, دوسرے پلڑے میں ایک اکیلا کلمہ شریف رکھ دو, اس کا وزن. تو جو آدمی 100 مرتبہ پڑھے گا روزانہ, اس کی قیمت کا کیا عالم ہوگا, ہے نا بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمیں یہ نعمتوں کی نوازش فرمائی ہوئی ہے, لیکن ہم بے خبر ہیں, غفلت. کبھی کبھی صبح کی تسبیحات غائب, کبھی شام کی غائب, کبھی کچھ جیسے تیسے کر لیا. ارے بھائی, یہ پھر زندگی دوبارہ نہیں ملے گی. ایک ایک لمحے کی قدر کر لو اور اللہ سے امید رکھو. نیک عمل کرو, اللہ سے امید رکھو کہ ضرور قبول فرما لیں گے اپنی رحمت سے. ہمارا عمل اس قابل نہیں ہے, ہمارا عمل تو ہمیشہ دھتکار دیے جانے کے قابل ہے, رد کیے جانے کے قابل ہے, کیسے پڑھا تھا, کس طرح کیا تھا. لیکن وہ اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے قبول فرما لیں گے. خوف بھی رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبول نہ ہو, اور امید رحمت کی بھی رکھو کہ قبول کر لیں گے. جب توفیق دی ہے, عمل کیا ہے, انشاءاللہ تعالی تو قبول بھی کر ہی لیں گے. سمجھ گئے نا؟ اب اپنی زندگی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے. اب اس کی قیمتی اور جو حقوق واجبہ ہیں, اب یہ تھوڑی کہ بھائی ہر وقت تصویر لے کے بیٹھے ہیں, بی بی بیمار ہے اس کو دوا چاہیے, بچہ بیمار ہے اس کو دوا چاہیے, ماں باپ ہے ان کو خدمت کی ضرورت ہے, تو یہ صاحب تصویر لے کے بیٹھے ہیں. تمام حقوق واجبہ اپنے اپنے وقت پر ادا کرنا, یہ ہے دین. تو ان جو واجبات اور فرائض ہوتے ہیں, ان کی بھی بڑی بڑی نعمتیں ان کی بھی ملیں گی, بڑے بڑے محلات ملیں گے ان کے بدلے. اسپرے کر دوں گا پانی کا, باغ تم نیچے گئی تو یہاں بھی لا کے رکھو ایک. تو سمجھ آ گئی بات. اب زندگی کو ضائع نہیں کرنا, اور اپنے گرد دیکھو کہ کتنی نعمتوں میں اللہ نے پالا. ذرا اپنے سے نیچے تو دیکھو, ان لوگوں کو تو دیکھو جو جھونپڑیوں میں بھی نہیں رہ رہے ہیں. ان کی پھٹی ہوئی چادروں کی چار دیواری ہے, چھت بھی نہیں ہے ان کے پاس. وہیں بیچارے ہگنے پہ مجبور ہیں, وہیں ہگ رہے ہیں, وہیں کھا رہے ہیں, وہیں پی رہے ہیں, اور آسمان تلے بس سو رہے ہیں, اور دھوپ ہے, ٹھنڈ ہے, بےچارے گزارا کر رہے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح, جا کے غریب علاقوں میں ہر غریب سے غریب آدمی اپنے نیچے سے نیچے کو دیکھے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو, اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو. انشاءاللہ سکون سے زندگی گزرے گی, آرام سے گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر, ایمان کا شکر, ذکر اللہ کیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دے دی. جہاں کتنے لوگ گٹر میں پڑے ہوئے ہیں, سنیماؤں میں, بدکاری گڈوں میں, کہاں کہاں چوری ڈاکے کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں توفیق دی. آپ نے اپنے ہر بار جب نماز پڑھنے جاؤ, اللہ کا شکر ادا کرتے نکلو کہ یا اللہ آپ نے اپنی مہربانی سے ہمیں اپنے دربار میں بلایا, ہم اس قابل نہیں تھے, آپ نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا. عورت نماز پڑھے تو یہی سمجھے کہ یا اللہ آپ کی توفیق سے میں نے نماز پڑھ لی, پھر آپ کے دربار میں حاضری ہو گئی ایک دفعہ پھر, تو یہ آپ کی مہربانی ہے. جو بھی نعمت ملے, اولاد کو دیکھو, بیوی کو دیکھو, والدین کو دیکھو, اچھے نیک دوستوں کو دیکھو, اپنے شیخ کو دیکھو, تو شکر ادا کرو, نعمتوں کا شکر ادا کرو. اور کسی تکلیف پر دیکھو, آج صبح ہم نے وہ سنایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ فرشتی زیور سے, کہ آپ کی دو بیویاں تھیں. جب پہلی شادی کی تو یہ تھے مکہ مکرمہ میں, حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ, حضرت حاجہ علیہ السلام کے ساتھ, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں اور تھے. تو وہیں سے ان کو پہنچانے آئے تھے نا, جنگل میں, جنگل تھا یہ جہاں کعبہ ہے آج, وہ جنگل ویرانہ بیابان تھا. اور اللہ کے حکم پر یہ حضرت حاجرہ اپنی بیوی کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے تھے. اللہ کے حکم پر دیکھو کہاں پہنچا کے, اور ان کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے, صرف پانی کا مشکیزہ اور ایک کھجور کا تھیلا ان کے پاس چھوڑ دیا. تو یہ جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے دوڑی کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو خاموش رہے مصلحتن، کچھ جواب نہیں دیا. پھر حضرت حاجرہ بھی حضرت حاجرہ تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں اللہ کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم چھوڑ جاؤ، ہمیں آپ چھوڑ جائیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اب وہی کھاتی پیتی رہی اور ان کو دودھ پلاتی رہی اسماعیل علیہ السلام کو، پھر وہ ختم ہو گیا پانی اور وہ کھجور بھی ختم ہو گئی. اب کیا کریں؟ پھر وہ صفا مروہ پہ دوڑی، ادھر سے ادھر گئیں، ادھر سے ادھر گئیں. تو یہ سات چکر دیکھو کہ کیسی مبارک خاتون تھی کہ ان کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند فرمایا کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے اس کو واجب کر دیا، صحیح کرنا واجب، اس کے بغیر حاجی نہیں ہوگا، نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا. کتنا بڑا عظیم شان اجر و ثواب ان کو مل رہا ہوگا. کتنے حاجی جاتے آپ تک جا چکے، کتنے حج کر کے آ چکے، ہر شخص نے صحیح کیے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی مبارک خاتون تھی وہ. پھر اس کے بعد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ مکرمہ جانا ہوا، وہاں تشریف لے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے. یہ آج کل ہماری طرح نہیں، وہاں کے اس وقت کے مرد ہوتے تھے، پیغمبر علیہ السلام کی زندگیاں کیسی ہوتی تھی کہ باپ بیٹے سے نہیں مل پا رہا ہے. آج تو ایک دن اگر باپ گھر پہ نہ آئے تو سارے گھر بے چین ہو جاتا ہے. اور وہ کئی کئی برس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ دیکھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں کسی بھی سلسلے میں. تو ان کی بیوی تھی گھر پہ پہلی والی، ان سے پوچھا کہ بھائی کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بڑی مصیبت میں گزارا ہو رہا ہے، بہت پریشانی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا، جب میرا بیٹا آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. یہ کہہ کہ وہ چلے گئے. جب وہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو انہوں نے بتایا کہ یہ قصہ ہوا. انہوں نے کہا وہ میرے باپ تھے اور ان کی منشا یہ ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں، کیونکہ ناشکری تھی نا، ناشکری اللہ کو پسند نہیں. دیکھا آپ نے ناشکری کتنا بڑا مرض ہے، کتنا خطرناک مرض ہے ناشکری، خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور نعمتیں چھن جاتی ہیں ناشکری کی وجہ سے، اور زیادہ چھن جاتی ہیں. جتنا آدمی واویلا کرتا ہے نا میرے پاس یہ نہیں یہ نہیں، اس کی اور نعمتیں اور چھین لی جاتی ہیں. اور جو شکر کرتا ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور زیادہ دے دیتے ہیں، اور زیادہ دے دیتے ہیں، یا پھر اسی میں اس کو خوب اطمینان اور سکون دے دیتے ہیں. تو پھر جب ان کو چھوڑ دیا، دوسری شادی کر لی. جب دوسری شادی کی تو پھر اسی طرح ہوا دوسری بار کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے گھر پہ. تو ان کی دوسری بیوی تھی، ان سے پوچھا بھائی کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت نعمتیں ہیں، بہت مہربانیاں ہیں مجھ پہ. اور خوب ان کی خاطر مدارات کی. پھر انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا میرا بیٹا آئے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ اس چوکھٹ کو کبھی نہ چھوڑنا، اپنے گھر کی چوکھٹ کو کبھی نہ چھوڑنا. تو یہ شکر کی برکت ہے، نعمتوں کا شکر کریں، ناشکری ہرگز نہ کریں. اس لیے کہ آج چلو مان لیا کہ بڑی پریشانی میں گزارا ہے، لیکن خدا تعالیٰ اس سے بھی زیادہ گرے ہوئے حالات کر سکتے ہیں کہ نہیں، جو نعمتیں ہیں وہ چھین سکتے ہیں کہ نہیں. پھر اس لیے نعمتوں کا شکر کرو کہ اللہ ہم اس کے بھی لائق نہیں تھے، آپ نے ہمیں یہ چیز دے دی. تو نعمتوں کا شکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں، اور کوئی تکلیف آ جائے تو کہہ دو اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. ہمارا بیٹا ہے ماشاءاللہ مولانا احسن، کسی بات میں ہم بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں نے تو اپنی ڈائری میں لکھ کے رکھا ہوا ہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، جب کوئی مجھے ایسا حال پیش آ جاتا ہے تو میں بس یہ حدیث یاد کر لیتا ہوں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ کوئی عیش نہیں سوا آخرت کے عیش کے. الحمدللہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کر دیا پورا یہ نہیں، اچھا آخری شعر ہے.
خدا کے نام پر قربان،
ایک اور بات کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے، ایک طویل حدیث ہے جس پوری اس وقت مفہوم میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ فرمایا کہ عورتیں زیادہ کثرت سے جہنم میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو. تو کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم عورتوں کو چاہیے کہ صدقہ زیادہ دیا کرو، تو کیونکہ تم کو میں نے کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے، اس قسم کا مفہوم ہے حدیث پاک کا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم ناشکری بہت کرتی ہو، اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو، ستاتی بہت ہو، یہ وجہ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلم اور مسلمہ کی دوزخ سے حفاظت فرمائے.
خدا کے نام پر قربان تم ساری نعم کر لو،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى اليمن قال ایاک والتنعم فان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. رواہ احمد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو استراحت اور تن آسانی سے بچا، اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے آرام اور آسائش حاصل نہیں کرتے. تشریح میں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں جس آرام و آسائش سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے مراد وہ عیش و آرام ہے جس کے لیے ہر وقت ایسی فکر اور کاوش اور حرص کرنی پڑے جو آخرت کی طرف سے انسان کو غافل کر دے، اور اگر بے تکلف کیے اور بغیر کوشش اور اہتمام اور حرص یعنی لالچ کے حق تعالیٰ کوئی راحت عطا فرما دیں اور اس پر شکر کی توفیق بھی ہو اور آخرت سے غافل نہ کرے تو اس کی اجازت ہے، مگر حق تعالیٰ کے اولیاء اور عاشقین نے سادی زندگی کو ہی پسند فرمایا ہے اور عیش کی زندگی سے ہمیشہ کنارہ کش رہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تو نگاہ نیچی رکھتے تھے، غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے، برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ سب بھلائیوں سے محروم رہا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہوں. خواتین کے لیے یہ سنت نہیں ہے، بلکہ خواتین کو چاہیے کہ تواضع کے ساتھ سمٹ کر حیا کے ساتھ بہت کنارے کنارے، جہاں تک ہو سکے دیوار سے یا باؤنڈری سے مل کے کنارے کنارے چلیں تواضع کے ساتھ. بے ضرورت تو گھر سے باہر بھی نہ نکلیں، اور جب ضرورت سے جانا ہو تو شرم و حیا کے ساتھ. آج معاملہ عجیب ہو گیا ہے کہ باتیں کرتی ہوئی کھلکھلاتی ہوئی بیچ سڑک میں چلی جا رہی ہیں اور مردوں کے درمیان سے بے محابہ چلی جا رہی ہیں. یہ طریقہ حیا شرم و حیا کے خلاف ہے. تو تواضع کے ساتھ سمٹ سمٹا کے خوب ڈھیلا برقع پہن کے اور دیوار کے ساتھ ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکے اس طرح سے جانا چاہیے. سب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے. نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے حقوق میں جو امت کے ذمے ہیں. تیسری روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے میرا کہنا قبول نہ کیا. عرض کیا گیا کہ قبول کس نے نہیں کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے قبول نہیں کیا۔ فائدے میں لکھا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اس سوال سے معلوم ہوا کہ یہ ابا یعنی انکار مخصوص بھی کفر نہیں ہے، ورنہ اس میں کون سا خفا تھا، بس آپ کے اتباع نہ کرنے کو ابا سے تعبیر فرمایا گیا، اس سے متابعت کا وجوب ثابت ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں فائدہ یہ ہے جنت ملے گی، اور خدا نخواستہ اگر اتباع نہیں کی آپ کی تو خدا نخواستہ دوزخ میں جانا پڑے گا۔ الا من تاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا كريم يا كريم يا كريم۔ الہ العالمین، آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام چھپے ہوئے علانیہ چھوٹے بڑے اور جان کے کیے انجانے کیے سب گناہوں کو اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، 100% اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے، کسی خیر سے محروم نہ فرما، کسی نیک عمل سے محروم نہ فرما، کسی نیکی سے محروم نہ فرما، اور اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، اے اللہ کسی قسم کا بھی گناہ ہو، آنکھ کا ہو، کان کا ہو، زبان کا ہو، دل کا ہو، ہاتھ پاؤں کا ہو، اے اللہ ہمارے بال کو گناہوں سے حفاظت نصیب فرما، اے اللہ شیطان اور نفس کے جال سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ اس کے مقابلے میں ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اے اللہ ہماری داد رسی کو آئیے، اللہ ہماری فریاد رسی فرمائیے، ہم مظلوم ہیں، شیطان اور نفس ظالم ہیں، اے اللہ ہم ظالم کے مقابلے میں آپ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، جب آپ ہمارے ہو جائیں گے تو کائنات میں کوئی طاقت ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، اللہ اپنی آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ کو اپنے بندوں سے ہے، اے اللہ اس محبت کا واسطہ، اس کا صدقہ، اس کا وسیلہ، اے اللہ کی جو محبت آپ کو اپنے بندوں سے ہے، اے اللہ ہمارا کام بنا دیجئے، اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ 100% اپنا بنا لیجئے، تھوڑا تھوڑا شیطان کا نہیں بلکہ 100% اپنا بنا لیجئے، ایک لمحہ بھی اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہ کریں، پلک جھپکتے بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، ہم ہر پلک جھپکتے اس ہر پلک جھپکتے کا ایک ایک حصہ بھی اے اللہ ہزارواں کروڑواں حصہ بھی آپ کی بندگی کے دائرے سے نہیں نکل سکتے، ہم آپ کے بندے ہیں، بندے رہیں گے، بس اے اللہ آپ ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بنا لیجئے، شکر گزار بندہ بنا لیجئے، صبر کرنے والا بندہ بنا لیجئے، تسلیم و رضا والا بندہ بنا لیجئے، اپنا پیارا اور مقبول بندہ بنا لیجئے، اے اللہ ہم کہاں جائیں گے آپ کو چھوڑ کے، آپ کے دائرے بندگی سے ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہی کے بندے رہیں گے اور ہم آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، اے اللہ آپ نے قرآن سے ہمیں فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اے اللہ پس آج آپ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. الہ العالمین ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی نالائقیوں کا صدق دل سے اعتراف کرتے ہیں. بلا شبہ ہم بہت نالائق, بہت گناہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں, لیکن اے اللہ آپ بھی تو بڑے کریموں کے کریم ہیں. اے اللہ کریموں کے کریم ہیں آپ, اور کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے اور ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ کرم کر دے. بس اے اللہ آج فیصلہ فرما لیجئے, آگے ہم کو اپنا بنا ہی لیجئے اور آپ ہمارے ہو جائیے, 100% اپنا بنا لیجئے. گناہوں سے بالکل پاک و صاف زندگی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ با وفا لوگوں کی زندگی نصیب فرما دیجئے, حیات اولیاء نصیب فرما دیجئے, حیات با وفا نصیب فرما دیجئے, حیات با حیا نصیب فرما دیجئے. بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما, بے ایمانی سے اور تمام گناہوں سے اور بے وفائی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں بے وفا نہ بننے دے, اے اللہ ہمیں بے حیا نہ بننے دے, ہمیں فحش کاموں سے بچا لے. اے اللہ ہمیں حیا شرم و حیا نصیب فرما دے. میری ماؤں بیٹیوں کو بھی اللہ شرم و حیا نصیب فرما دے, مجھ کو بھی میرے گھر والوں کو بھی شرم و حیا نصیب فرما دے, اور اے اللہ اپنے مقبولین اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نصیب فرمائیے. بالکل سیدھا راستہ جس میں ذرا بھی ٹیڑھ پن نہ ہو. اے اللہ ہم اس راستے کی آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں ہر سانس اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور ذرا بھی ہمیں ادھر ادھر ڈگنے نہ دیجئے, گمراہ نہ ہونے دیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول اور محبوب بنا لیجئے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان دینا نصیب فرمائیے. آپ کی ایک ایک سنت سے انتہائی محبت نصیب فرما دیجئے, آپ کی اداؤں سے انتہائی محبت نصیب فرما دیجئے. جان لڑا کر اے اللہ سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اور اے اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں اللہ ہم کو اپنے فضل سے آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. کسی قسم کی تنگی ہو اس کو فراغی سے بدل دیجئے. ہر گناہوں کی وجہ سے نحوستیں آ چکی ہیں, اے اللہ نحوستوں کو رخصت فرما کر اے اللہ ہم کو برکتیں نازل فرما دیجئے, ہم کو رحمتیں عطا فرما دیجئے, رحمتوں کی آبشار ہم پر اڈیل دیجئے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اپنے فضل سے ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما, محبت والے رشتے عطا فرما. اے اللہ جن کے رشتے ہو گئے ان کو آپس میں ناچاکی اور جھگڑے سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ دلوں کو صاف کر دے, بدگمانیاں بھر دیتا ہے شیطان, غلط فہمیاں ڈال دیتا ہے, لڑوا دیتا ہے. اے اللہ ہم اس دشمن سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں, اے اللہ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما دے. یہ اچھے لوگوں کے دلوں کو برا کر دیتا ہے ظالم, اے اللہ اس کو ہم سے دور کر دے, ہم کو اس سے دور کر دے. ہمارے دلوں کو بالکل پاکیزہ پاک و صاف کر دے, اور آپس میں ایک دوسرے سے بے حد محبت اور مودت اور اتفاق نصیب فرما دے. اور اے اللہ جو بھی ہم نے آپ سے مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے, اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. اور مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. اے اللہ دونوں جہاں کا ٹکڑا مجذوب رو چکا ہے, اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا. اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نواز دے, ہماری اولادوں کو اللہ نیک و صالح متقی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. میرے برادر نسبتی کا پوتا ہے, آج اس کا انتقال ہو گیا, بہت کم عمری میں, 3 سال کے غالباً تھا, کچھ معذوری تھی, آج اس کا انتقال ہو گیا. یقیناً انشاءاللہ تعالی جنتی ہے. اللہ اس کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما, اور اے اللہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام متعلقین کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.